أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، آمين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کے اب تیسرے رکوع سے جو قرآن مجید کی اصل دعوت ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہی دعوت تمام انبیاء اور رسول لے کر آئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دعوت کو بیان فرما رہے ہیں. قرآن مجید کا یہ رکوع جو ہے یہ اصل میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم جہنم کے عذاب سے بچ سکو. اصل دعوت دعوت بندگی رب ہے. اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان کر اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اسی سے دعا کرنا، اسی کی اطاعت کرنا، اسی سے سب سے بڑھ کر محبت رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ قابل محبت ہستی ہی وہ ہے. آسمانوں اور زمین کا خالق بھی ہے، تمام اچھی صفات سے متصف ہے، اور ہمارا محسن ہے، مالک ہے، خالق ہے. شرف انسانیت اس نے بخشا، صلاحیتیں ہمیں اس نے عطا کی، رزق اس نے ہمیں دیا، تمام نعمتیں اس نے دی ہیں، اور وہی ہمارا مالک ہے، وہی خالق ہے. دنیا میں بھی انسان جو ہے تقسیم رکھتا ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، لیکن یہ تقسیم جو ہے یہ بالکل غیر حقیقی ہے. سب انسان ہیں اور انسان ایک اعتبار سے سب برابر ہیں. ہاں، واقعی مالک اور خالق وہ ہے، اور واقعی غلام ہم ہیں. ہمیں زندگی بھی اور جو کچھ صلاحیتیں ہیں اس نے عطا کی ہیں، لہذا اس کی بندگی کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے دعا کرو، اور اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. یہ ہے نٹ شیل اصل دعوت. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب کے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے. وانزل من السماء ماء، اور بلندی سے نازل کیا اس نے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اسی پانی کے ذریعے اس نے نکالے ہیں مختلف قسم کے ثمرات، میوے اور پھل. رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا مد مقابل ہم سر نہ تسلیم کر لینا، کسی کو اس کے برابر نہ لا بٹھانا. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی مخلوق کو بھی خالق کے برابر لے جاؤ. تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو دیکھو اللہ کے مقابل کسی کو ہمسر نہ بنانا. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تم اس میں شک میں ہو، اس معاملے میں، اس کلام کے بارے میں کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر. فأتوا بصورة من مثله، تو لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت. پہلے دعوت ایمان تھی اور دعوت بندگی رب، اب رسالت کا ذکر آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عطا کیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا آسان حل ہے تمہارے دعوت کے ثبوت کا، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے تو ایسا ہی ایک کلام تم ملے آؤ. فأتوا بصورة من مثله، بلکہ یہاں تک کہا کہ ایک اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. قرآن مجید تو 30 پاروں پر مشتمل بڑی ضخیم کتاب ہے، لیکن چھوٹی سورت سورت الکوثر بھی ہے، اس کے برابر ہی کوئی صورت لے کر بنا کے لے آؤ. یہ بہت بڑا چیلنج تھا اور ٹوٹلی وہ ناکام رہے, اور کسی نے اس کو اتنا ڈٹائی, شکر ہے کہ نہیں تھی کہ کسی نے کوشش بھی کی ہو کہ ہم کوئی اس کے برابر کا کلام لا سکے, اور وہ پورے طور پر انہوں نے شکست کھائی. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا جس کو بھی چاہو اپنا مددگار بنا لو, پکار لو انہیں, ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو, اس جیسی کوئی صورت نہ بنا کے لا سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز یہ کر نہیں سکتے. کتنا بڑا چیلنج ہے. تو پھر سیدھی سی بات ہے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر ڈرو اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی. اعدت للکافرین, اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے, منکرین کے لیے, جو اللہ کو رب نہیں مانتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, یا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے, منکر ہیں, ان کے لیے تیار کی گئی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ایمان لانے کے بعد ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کیا. یہ بار بار ایمان اور عمل صالح بار بار آتا ہے, یعنی ایک وہ منافقین تھے, ایمان تو لائے تھے لیکن عملی تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو سچے اہل ایمان کون ہیں؟ جو ایمان لانے کے بعد عملی تقاضے بھی ادا کریں. تو ان کو بشارت دے دیجئے, ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, یا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا, جب بھی ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کے لیے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں ملا تھا ہمیں اس سے پہلے بھی. واوتوا به متشابها, انہیں جو پھل دیے جائیں گے وہ زمین دنیا کے پھلوں کے ہی ظاہراً مشابہت رکھتے ہوں گے, انہی جیسے ہوں گے شکل و صورت کے حوالے سے, لیکن ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, لذت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, یہ وہاں کی نعمتیں کچھ اور ہی ہیں. ان آیات میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے ہوں گی وہاں پر جنتوں میں پاکیزہ ازواج. وہم فیہا خالدون, اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, یہ اصل میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا. توحید بھی ہے, ایک اللہ کو ماننا, پھر رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا, قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا, اور پھر آخرت. اب اس پر کچھ اعتراضات آئے تھے جس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا, ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی کم تر کسی شے کی. جب قرآن جیسی کتاب تو بنا نہیں سکے, ایک سورت تک نہیں لا سکے, تو اب اعتراض کرنے کا ایک رستہ انہیں سامنے نظر آیا کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں مچھر اور مکھی کی مثال کیوں ہے, یہ تو نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ایک انہوں نے جو بھی اپنے طور پر ایک اعتراض جو وارد ہو سکتا تھا وہ اعتراض کیا, تو اس کا جواب دیا گیا. ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها, بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی کم تر شے کی. فاما الذين آمنوا, تو جو لوگ ایمان والے ہیں, فيعلمون انه الحق من ربهم, وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے. جس بات کو سمجھانا مقصود ہے اس کے لیے سب سے بہتر مثال یہ ہے, اہل ایمان کا تو یقین ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو لوگ کفر کر جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے, یعنی اب وہ اعتراض داغتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں مچھر یا مکھی کی کوئی مثال اگر آئی ہے, مکھی کا ذکر آیا ہے, اور شرک کا جو نظام ہے اس کو بیان کرنے کے لیے جو ایک تمثیل دی ہے اس کے اندر مکھی کا ذکر ہے, اس لیے کہ جو شرک جتنی گھناؤنی شے ہے اس کے لیے کوئی ویسی ہی کوئی مثال سامنے لانی پڑے گی. تو اہل ایمان کو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں کہ جو مثال پیش کی گئی وہی سب سے زیادہ موضوع اور مناسب تھی اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سو کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سو کو. جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گویا انہیں اور دور کر دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اور جو دل صدق دل سے ہدایت چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے برحق بات ہے. وما یضل به الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی کو کہ جو بدکار ہیں، فاسق ہیں. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، وہ کہ جو اللہ کے کیے ہوئے، اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے تسلیم کیا تھا، اس عہد کو توڑ رہے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا، ملانے کا حکم دیا ہے. قطع رحمی کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کے اندر یہ شے موجود ہے. ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا فاحیاکم، تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثم یحییکم، اور پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا. انسان دنیا میں آیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں آیا، کوئی پیدا کرنے والا ہے، پیدا اس نے کیا تھا، حیات اس نے عطا کی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. اسی طرح موت کا ایک وقت بھی اللہ نے معین کیا ہوا ہے، اس سے تم ادھر ادھر ہو نہیں سکتے، تمہارا اختیار نہیں ہے، آپشن نہیں ہے کہ تم کہو ہاں دنیا میں آ گئے اب ہم نے جانا نہیں ہے یہاں سے. نو آپشن ایک حد تک ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہو گے. تو تم با اختیار نہیں ہو، اختیار کو کسی اور کے پاس ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے کافر ہوتے ہو اللہ کے، منکر ہوتے ہو، جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کی جانب رجوع کرنا ہوگا، وہاں پلٹنا ہوگا، اسی کی جناب میں حاضری ہوگی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہ سب کچھ کے جو اس زمین میں ہے. انسان کی ضرورت کا سارا سامان اللہ نے اس دنیا میں رکھ دیا ہے. یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ساری ضروریات اللہ ہی نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں. ثم استوى الى السماء، اور پھر اس نے متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات، تو استوار کر دیے اس نے، برابر کر دیے سات آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تخلیق آدم کے حوالے سے یہ بہت اہم رکوع ہے جو آگے آ رہا ہے. انسان کا مقام کیا ہے اس زمین پر. اور جب کہا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے چلا ہوں، بنانے والا ہوں اس زمین میں ایک نائب، خلیفہ، نائب. وائس رائے کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا، انگریز کی حکومت تھی، ملکہ وکٹوریا کی حکومت تھی، لیکن اس کا ایک نمائندہ یہاں پر اس کے احکامات کو نافذ کرتا تھا، یہ وائس رائے تھا. اس کا خلیفہ ہے، حکومت ملکہ وکٹوریا کی ہے، لیکن وائس رائے یہاں پر ہے. کل کائنات میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. اس زمین پر اللہ نے اپنا ایک نائب بنا کر بھیجا ہے اور اس کا امتحان بھی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرتا ہے یا اپنی مرضی کا نظام مسلط کرتا ہے. تو خلیفہ کا جو ہے لفظ وہ نائب کے معنی میں، اور وائس رائے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت واضح کر دیتا ہے. اس کو اختیار نہیں دیا، اختیار دیا کہ تمہارے تم چاہو تو اللہ کے وفادار رہو، چاہے تو باغی بن جاؤ. جیسے یہاں بھی کوئی وائس رائے جو ہے اس کے پاس اختیار تھا، بغاوت کر سکتا تھا، کرتے بھی رہے ہیں کچھ، لیکن حقیقت میں اختیار اللہ کا ہے اور تم اس کے نائب کے طور پر زمین پر بھیجے جا رہے ہو اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. ویسے خلیفہ کا ایک لفظ یہ بھی آتا ہے جو خلف بعد میں آئے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسانوں سے پہلے جنات جو ہیں وہ اس زمین کے انچارج تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے حضرت آدم کو یہ شرف عطا کیا ہے۔ تو بعد میں آنے والے جنات کے بعد آنے والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اس معنی میں بھی خلیفہ بعد میں آنے والا، دونوں اعتبارات سے یہ بات مفہوم جڑتا ہے۔ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتے کہنے لگے کہ پروردگار تو اس میں بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے وہ مخلوق کے جو فساد کرے گی اس میں، ویسفک الدماء، اور جو خون بہائیں گے، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، غالباً چونکہ جنات کا ایک تجربہ ہو چکا تھا اور جنات نے بھی دنیا میں بہت فساد مچائے رکھا، تو اسی پر انہوں نے قیاس کیا کہ ایک مخلوق اور پیدا ہو رہی ہے تو فساد میں اضافہ ہی ہوگا۔ بہرحال ان کے دل میں کیا تھا حقیقت یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیے تمام کے تمام نام، اسماء، نیمز۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو پیش کیا اللہ نے فرشتوں کے سامنے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور پھر پوچھا، کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم تعلم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں کچھ علم بھی حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جتنا علم تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ اسماء کا علم جو ہے، یہ والد محترم اس کی تشریح یہی کیا کرتے تھے کہ فزیکل سائنسز کا جو آج ہمارے جو علوم آگے بڑھے ہیں یہ اصل میں اسی کی ایک اصول کا مظہر ہے کہ اشیاء کا علم، ایک آبجیکٹ ہے اور اشیاء ہیں، ان کے نام ہیں، پھر ان کے خواص ہیں، اور ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر دنیا کے جو مسائل ہیں کہ ہمیں کیا کچھ چاہیے، گندم چاہیے، فلاں چاہیے، توانائی کے ذخائر چاہیے، یہ سب کے سب جو ہیں اس کے لیے بیسک علم، نالج، پوٹینشل اللہ نے انسان کو دے دیا تھا، لیکن ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت جاری کیا۔ تو یہ دنیاوی ترقی کا جو بھی ظہور ہو رہا ہے اس وقت، سائنسی ترقی، یہ اصل میں علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا پوٹینشلی، یہ اسی کا ظہور ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ پوٹینشلی سب کچھ دے دیا گیا تھا، اور اس میں جو اصول ہے آپ کو معلوم ہے نا، یہ بات مانی جاتی ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جیسے جیسے ضرورت بڑھتی گئی سب سامان اللہ نے اس زمین میں انسان کے لیے رکھا ہوا ہے، ہر طرح کا پوٹینشیل رکھے ہوئے ہیں، اور انسان ان کو ٹیپ کرتا گیا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور آگے آگے سائنس کا معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک نوعیت کا علم ہے، اور اصل علم کیا ہے؟ وہ علم ہدایت ہے جس کا تعلق انسان کی اخروی کامیابی سے ہے۔ یہ سارے علم کا تعلق اس سے تھا کہ انسان اس زمین میں رہے اور اپنی جو بھی ضرورت کا سامان ہے یہاں خود پرووائڈ کر سکتا ہے، اس کو وہ پوٹینشیل دے دیا گیا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ تعالیٰ نے آدم سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ ان چیزوں کے نام، فلما انبئہم باسمائہم، تو جب بتا دیے انہوں نے، حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، چیزیں ہیں، جو غیب ہے اس سے میں باخبر ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، جتنی بات تم نے ظاہر کی ہے اعتراض وہ بھی معلوم ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی معلوم ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر تو ہو گیا، اب ابلیس کا بھی ایک کردار ہے جس سے انسانیت کو سابقہ ہے، اس کا بھی تعارف کروایا جا رہا ہے، اس کو بھی سمجھ لو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون تھا؟ سورہ کہف میں یہ بات آئی ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربه، وہ جنات میں سے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اپنی تقوی ریاضت اور عبادت کے نتیجے میں وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا اور معلم الملائکہ کا درجہ اس کو حاصل ہو گیا تھا۔ چنانچہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا سجدہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ساتھ شامل کیا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، تھا جنات میں سے۔ فرشتے اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے، البتہ جنات اور انسان جو ہیں مکلف وجود ہیں، انہیں اللہ نے دونوں اختیارات دیے ہیں، اللہ کے شکر گزار بن کر بھی رہ سکتے ہو اور اللہ کے باغی اور غدار بن کر بھی رہ سکتے ہو، یہ دونوں کے اندر ہے۔ تو یہ ابلیس کا اب کردار سامنے آ رہا ہے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، یا ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم بھی اور تمہاری بیوی اس جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے با فراغت جیسے چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور دیکھنا اس ایک خاص درخت کے قریب مت پھٹکنا، فتکونا من الظالمین، تو پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ فأزلهما الشیطان عنها، تو پھسلا دیا بہکا دیا شیطان نے ان دونوں کو، عنها اس جگہ سے، فأخرجهما مما كانا فيه، اور پھر ان کو نکالا اس سے کہ جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں آئی ہے، بہرحال کیونکہ ہمیں سارا قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا۔ تو ابلیس کی دشمنی اس وقت سے شروع ہو گئی، اور اسے حسد ہوا آدم کے مقام سے کہ آدم کو حکم کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ ابلیس کو کہ تم بھی سجدہ کرو، اور اس نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ انا خیر من، قرآن مجید میں یہ سات مقامات پر قصہ آدم و ابلیس آیا ہے، اور اس کے مختلف تفصیلات مختلف جگہوں پر ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ تھا جنات میں سے، دوسرا یہ کہ انکار اس نے کیوں کیا، اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ جو ہے وہ زیادہ لطیف ہے اور مٹی تو کثیف ہے، اور اس کو تو تم نے جسے کہتے ہیں وہ گندے پانی سے پیدا کیا ہے، کیچڑ زیادہ پانی سے پیدا کیا ہے، اور میں اس سے برتر ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کر دوں۔ تو یہ تھا تکبر جو اس کی رکاوٹ بنا، اور دوسرے یہ کہ خلافت عرضی کا امیدوار وہ تھا، اور وہ خلافت عرضی مل گئی آدم کو، یہ حسد بھی تھا، تکبر اور حسد، یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے شیطان نے کھل کر انکار کر دیا اور بغاوت کی اللہ سے۔ ان دو چیزوں کو پہچان لیجیے، تکبر اور حسد۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، تو پھسلا دیا شیطان نے ان کو اس جگہ سے، اور نکلوایا انہیں اس مقام سے جس میں وہ تھے، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حين، اور زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، اور برتنے کا سامان ہے ایک وقت تک کے لیے۔ تمہیں زمین میں بھیجا جا رہا ہے لیکن وہ تمہاری مستقل قیامگاہ نہیں ہے، وہ بھی عارضی ہے، تھوڑا تھوڑا وقت اپنا اپنا پورا کر کے تمہیں وہاں سے رخصت ہونا ہوگا، عارضی قیامگاہ ہے، یہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات، تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، چند یعنی ایسے جملے کے جن کے ذریعے سے انہوں نے استغفار کیا، اور سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تلقین فرمایا اور اس کی مدد سے انہوں نے استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرین، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہوا ان پر، یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. انہ ہو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے توبہ کو قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان. قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے فرما دیا کہ حکم دیا کہ تم سب نیچے اترو، یعنی حضرت آدم کو بنیادی طور پر جنت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا خلافت ارضی کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے لیے شیطان لعین، اس کا کردار جو ہے اس کا تجربہ کرانے کے لیے اللہ نے ان کو جنت میں رکھا تھا، ورنہ اصلا ان کو زمین کی خلافت عطا کی گئی تھی، لہذا وہیں پر جاؤ جہاں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ہدن، تو جب بھی تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، اس کا انتظام اللہ نے کرنا ہے اور کیا ہے. فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری دی ہوئی ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے اور غم سے دوچار ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا، وہ جو آسمانی ہدایت ہماری طرف سے آئے گی اس کا انکار جو کرے گا، اولئک اصحاب النار، وہی ہوں گے جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ. اس کے بعد اب پانچویں رکوع سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور مسلسل 10 رکوعوں تک انہی کا ذکر ہے، یہود کا، بنی اسرائیل کا. وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے سابقہ امت جو باقاعدہ بنی تھی، جنہیں شریعت عطا کی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، یہود. اب ان کو معزول کرنا ہے اور نئی امت کا اعلان ہونا ہے، تو پہلے ان کو چارج شیٹ کرنا ضروری ہے کہ تمہارے کیا جرائم ہیں جس کی وجہ سے تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے، تم نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور بدعہدی کی ہے، اور کس کس انداز میں کی ہے. چنانچہ ان کے لیے چارج شیٹ ہے، اگلے 10 رکوعوں میں ان کے جرائم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر تحویل قبلہ کا حکم آئے گا، جس کے ذریعے پھر اب نئی امت کی گویا کہ تنفیذ کا اور اس کے قیام کا اعلان ہوگا. تو یہ بڑا ایک لاجیکل سیکونس ہے قرآن مجید میں، شروع میں ہی کہ سابقہ امت تو تھی، ان کے پاس بھی شریعت تھی، اب نئی امت کیوں آ رہی ہے، ان کو کیوں معزول کیا گیا، اور اس میں ایک اضافی ہدایت ہمارے لیے یہ ہے کہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی انہی گمراہیوں کے اندر مبتلا نہ ہو جانا کہ جس میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، اور اللہ کے لیے مغضوب علیہم، اللہ کی نگاہوں میں مغضوب علیہم ٹھہرے. تو یہ ہے اگلے 10 رکوعوں کا اصل مضمون. اب ہم یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے ان نعمتوں کو، احسانات کو جو میں نے تم پر کیے. واوفوا بعہدی، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، یعنی مجھ سے کیے ہوئے عہد کو تم پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تم سے کیے ہوئے عہد کو. ان سے بھی اللہ کا وعدہ تھا کہ تم اگر دنیا میں اللہ اور رسول کے وفادار رہے، اللہ اور رسولوں کے اور اپنی کتاب کے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سربلندی عطا کرے گا، دنیا میں دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی. اب انہیں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے. وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، اور دیکھو صرف مجھ ہی سے ڈرنا، یہ ہے تقویٰ، خوف خدا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر کہ جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو کتاب، جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، اور قرآن وہ کتاب ہے جو توثیق کر رہی ہے تمہاری کتاب یعنی تورات کی. قرآن مجید میں بار بار آیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی ہے، اور ان کے ہاں یہ بات اصولی طور پر طے تھی کہ بعد میں بھی کوئی نبی اور رسول آئے گا اور وہ تورات کی تصدیق کرے گا تو تم نے اس نبی اور رسول پر ایمان لانا ہے. تو دیکھو وہ نبی آ گئے ہیں, نبی آخر الزمان, وہ کہہ رہے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب تھی, موسیٰ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو لہذا اب تم اس کتاب پر اور اس رسول پر جو اب اللہ نے مبعوث کیا تم بھی ایمان لاؤ. یہ ایمان لانے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے اس پہلے رکوع میں, بعد میں چارج شیٹ آئے گی. ولا تکونوا اول کافر بہ, اور کفر کرنے میں پہل مت کرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور مت خریدو میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت قبول نہ کرو, یعنی کچھ دنیاوی مفادات فوائد کے لیے تم اس ہدایت سے محروم نہ ہو جانا. وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ, اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. خوف ہونا چاہیے تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے, تقویٰ ہو اللہ کا ہو. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور دیکھو مت ملاؤ صحیح میں غلط بات کو, حق و باطل میں کو مکس مت کرو, التباس پیدا نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور مت چھپاؤ حق بات کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور جبکہ تم خوب جانتے ہو. جس بات کو وہ خوب جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ آخری نبی اور آخری رسول جو ہیں وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے, ان کے ذریعے اللہ کا کلام جو ہے لوگوں تک پہنچے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو الواح عطا ہوئی تھی, تختیوں پر لکھا ہوا تھا تورات کی الواح, لیکن وہ رسول جو آئے گا اللہ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. اور بھی کئی ایسے شواہد ہیں کہ جس سے بالکل واضح ہوتا ہے, اور اب تک بھی تورات کے اندر اشارات موجود ہیں, اگرچہ انہوں نے کھرچنے کی کوشش کی ہے ہر جگہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تو جگہ جگہ موجود تھیں, لیکن پھر بھی کچھ مقامات اب بھی باقی ہیں کہ جن سے صاف نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ رسول جس کو تم مانتے ہو کہ آخری رسول نے آنا ہے, وہ آ گئے ہیں, اب ان پر ایمان لے آؤ. وہ آمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافرین بہ. آگے ہم پڑھ رہے تھے, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, اور قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکات اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر, یعنی مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کرو, اب اس رسول کی بھی توثیق کرو, ان پر ایمان لاؤ. اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنسون انفسکم, اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, اور حالانکہ تم تو پڑھتے ہو کتاب کو. یہ خاص طور پر علماء کا جو کردار تھا وہ بڑا گھناؤنا تھا وہاں پر, اور وہ فتوی فروشی جو ہے اور اپنی پسند کا فتویٰ دے کر اور لوگوں سے پیسے وصول کرنا, بہت گھٹیا کردار جو ہو چکا تھا بنی اسرائیل کے علماء کا. تو دیکھو تم لوگوں کو حکم دیتے ہو خیر کا, نیکی کا, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون, تو کیا تم سوچتے نہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. کیونکہ مشکل تو ہے نئے رسول پر ایمان لانا, اور ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ایک تھی, وہ بہت بڑی تھی, قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے مختلف مقامات پر, اس کو ابھی سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت جو ہیں وہ یہود تھے, اور یہود کی ہسٹری شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور ان کی نسل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ سے شروع ہو رہی ہے امت کا باقاعدہ آغاز, اور آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ تھے جو بنی اسرائیل میں آئے تھے. اور یہ وہ 1400 سال کا عرصہ ایسا تھا کہ جس میں نبی اور رسول ہر لمحے موجود تھے, مسلسل ایک کے بعد دوسرا نبی, ایک کے بعد دوسرا نبی, پھر رسول چلتے آئے. ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی اور رسول بھی رہے. تو انہیں یہ خیال ہوا کہ ہم چوزن پیپل آف لارڈ ہیں, ہم کچھ اور مخلوق ہیں, باقی ساری دنیا جو ہے وہ گویمز ہیں, جینٹائلز ہیں, وہ انسان نہیں ہے. انسان اور حیوان کے درمیان کی کوئی مخلوق ہے اور اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں, ہمیں اس کا اختیار ہے. اور اسی لیے اہل عرب کو, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, انہیں وہ امی کہا کرتے تھے کہ یہ جاہل لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے. اب ان کے لیے آزمائش یہ بن گئی، وہ سمجھتے تھے یہودی کہ آخری رسول بھی ہماری ہی نسل میں سے ہوگا، اس لیے کہ پچھلے 2000 سال کی ہسٹری یہی ہے کہ تمام نبی اور رسول انہی کی نسل میں آئے. اب امتحان ان کے لیے یہ بن گیا کہ جن کو وہ جنٹائل کہہ رہے ہیں، گویم کہہ رہے ہیں، انہی میں ایک رسول جو ہے مبعوث ہو گیا اور پہچان لیا انہوں نے کہ یہ آخری نبی وہی ہیں، ساری علامتیں موجود تھیں. یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، یعنی نبی اور رسول کے طور پر، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بالکل جس امتحان میں ابلیس جو ہے ڈالا گیا تھا کہ وہ ایک برتر مخلوق تھا، اللہ نے اسے آگ سے پیدا کیا، اور جو گھٹیا مخلوق بظاہر جو ہے جسے مٹی سے اور گارے سے پیدا کیا گیا، اس کے سامنے سجدہ رکھ کرنا پڑ گیا. اسی طریقے سے ان کو امتحان درپیش ہوا کہ ہم برتر ہیں، سمجھتے رہے ہیں اپنے آپ کو برتر، اور جن کو ہم کمتر کہتے رہے ہیں آج ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں. یہ تھی سب سے بڑی رکاوٹ. اسی لیے پہلے ابلیس کا بھی ذکر آ گیا، اس کا مرض بھی یہی تھا، تکبر اور حسد، اور ان کے انکار کا سبب بھی تکبر اور حسد. سیم 100% سیم، یہ اسی مقام پہ کھڑے. لہذا پہلے تو کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، تم جانتے ہو، خوب جانتے ہو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة. اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، یعنی آسان نہیں ہے اب اس رسول پر ایمان لانا تمہارے لیے، لیکن حقیقت یہی ہے، اب مانو اور اس میں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور یہ نماز بھی بڑی بھاری ہوتی ہے سوائے ان کے کہ جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جنہیں اس بات کا گمان ہے اور یقین کی حد تک گمان ہے کہ انہیں اللہ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ انہم الیہ راجعون، اور بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جو پانچواں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں یہود کو ایمان لانے کی مثبت طور پر دعوت دی گئی ہے، لیکن چونکہ اللہ کو پتا تھا ماننا انہوں نے ہے نہیں، لہذا آگے ان کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے اگلے 9 رکوعوں کے اندر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.